السلام علیکم. پاکستان میں اس وقت شام کے 7، بھارت میں 7:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 9 بج رہے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے ہماری باقاعدہ نشریات کا آغاز ہوتا ہے. پہلے گھنٹے کے لیے میں ہوں آپ کا میزبان خالد حمید. جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں فیس بک لائیو پر ہم آپ کے سامنے ہیں, اور ویب سائٹ اور ریڈیو پر ہمارا یہ ایک گھنٹے کا نیوز شو جاری رہے گا. تو آغاز کرتے ہیں پہلے آج کی اہم خبروں کی سرخیوں سے. امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ بامانی افغان امن بات چیت کے لیے طالبان کو تشدد کی کارروائیوں کو روکنا ہوگا. پاکستان کے دفتر خارجہ کے ترجمان عائشہ فاروقی نے کہا ہے کہ پاکستان افغانستان میں امن و مصالحت کے عمل کو کامیاب دیکھنے کا خواہاں ہے تاکہ وہاں پائیدار امن قائم ہو سکے. پاکستان میں چین کے سفارت خانے نے امریکی نائب وزیر خارجہ برائے جنوبی اور وسطی ایشیا ایلس ویلس کی طرف سے سی پیک کے حوالے سے دیے گئے بیان کو سختی سے مسترد کر دیا ہے. دنیا بھر میں کرپشن پر نظر رکھنے والے بین الاقوامی ادارے ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کا کہنا ہے کہ سن 2018 کے مقابلے میں 2019 میں پاکستان میں کرپشن کم ہونے کے بجائے بڑھ گئی ہے. پاکستان میں صحافیوں کو درپیش مشکلات پر حکومتی بے حسی کے خلاف اسلام آباد کے صحافی پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے شارح دستور پر احتجاج کر رہے ہیں. بھارت کے زیر انتظام کشمیر کو نیم خود مختاری دینے والے دفعہ 370 کو ختم کرنے کے حکومت کے فیصلے پر آج سپریم کورٹ میں سماعت ہوئی ہے. عالمی عدالت انصاف نے جنوبی ایشیائی ملک میانمار کو اس کی مسلم روہنگیا اقلیت یا آبادی کی حفاظت کے لیے فوری اقدامات کرنے کا حکم دیا ہے. چین میں کورونا وائرس سے ہلاکتوں کی تعداد 17 ہو گئی ہے, اور چین میں کورونا وائرس کے پھیلنے کے باعث پاکستان نے بھی جمعرات کے روز اعلان کیا ہے کہ وہ اپنے ہوائی اڈوں پر چین سے آنے والے مسافروں کی جانچ پڑتال کرے گا. اور امریکہ کی ریاست واشنگٹن کے شہر سیئٹل میں فائرنگ کے ایک اور واقعے میں ایک شخص ہلاک جبکہ 7 زخمی ہو گئے ہیں. صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے خلاف سینٹ میں جاری مواخذے کی کارروائی کے دوران ڈیموکریٹس نے الزام عائد کیا ہے کہ رواں برس ہونے والے صدارتی انتخاب میں دوبارہ کامیابی کے لیے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے دھوکہ دیا اور وہ بدعنوانی کے مرتکب ہوئے ہیں. اور پاکستان اور بنگلہ دیش کے خلاف 3 میچوں پر مشتمل T20 سیریز کا آغاز جمعے سے قذافی اسٹیڈیم لاہور میں ہوگا. یہ تھیں شہ سرخیاں, تفصیل کچھ دیر کے بعد. امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ بامانی افغان امن بات چیت کے لیے طالبان کو تشدد کی کارروائیوں کو روکنا ہوگا. صدر ٹرمپ نے یہ بات سوئٹزرلینڈ کے شہر ڈاووس میں عالمی اقتصادی فورم کے اجلاس کے موقع پر افغان صدر اشرف غنی سے گفتگو کرتے ہوئے کہی. خبر رساں ادارے رائٹرز نے وائٹ ہاؤس کے ایک بیان کا حوالہ دیتے ہوئے کہا ہے کہ صدر ٹرمپ نے کہا کہ اس وقت تک بامانی مذاکرات نہیں ہو سکتے جب تک طالبان واضح طور پر تشدد میں کمی نہیں کرتے. بیان کے مطابق صدر ٹرمپ نے طالبان کی طرف سے تشدد میں واضح اور پائیدار کمی کی ضرورت پر زور دیتے ہوئے کہا کہ اس سے افغانستان کے مستقبل سے متعلق بامانی مذاکرات میں مدد ملے گی. اور پاکستان کے دفتر خارجہ کے ترجمان عائشہ فاروقی نے کہا ہے کہ پاکستان افغانستان میں امن و مصالحت کے عمل کو کامیاب دیکھنے کا خواہاں ہے تاکہ وہاں پائیدار امن قائم ہو سکے. جمعرات کو معمول کی بریفنگ کے دوران دفتر خارجہ کے ترجمان نے مزید کہا کہ افغان امن عمل کے حوالے سے پاکستان کا موقف واضح ہے, جبکہ پاکستان کی قیادت بھی متعدد بار اس بارے میں بات کر چکی ہے. ترجمان کے بقول پاکستان سے زیادہ کوئی دوسرا ملک افغانستان میں امن عمل کامیاب ہوتے ہوئے دیکھنے کا خواہاں نہیں ہے. پاکستان میں چین کے سفارت خانے نے امریکی نائب وزیر خارجہ برائے جنوبی اور وسطی ایشیا ایلس ویلس کی طرف سے سی پیک کے حوالے سے دیے گئے بیان کو سختی سے مسترد کر دیا ہے. ایلس ویلس نے اپنے بیان میں کہا تھا کہ ورلڈ بینک کی جانب سے بلیک لسٹ کی گئی کمپنیوں کو سی پیک میں کانٹریکٹس ملے ہیں, سی پیک منصوبوں میں شفافیت نہیں ہے, اور پاکستان کا قرض چینی فائنانسنگ کی وجہ سے بڑھ رہا ہے. اسلام آباد میں چین کے سفارت خانے کی طرف سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ 21 جنوری کو پاکستان کے دورے پر آنے والی ایلس ویلس نے ایک مرتبہ پھر سی پیک کے حوالے سے منفی رد عمل دیا ہے. اس بارے میں ایک تفصیلی رپورٹ کچھ دیر میں آپ کے لیے پیش کریں گے. دنیا بھر میں کرپشن پر نظر رکھنے والے بین الاقوامی ادارے ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کا کہنا ہے کہ سال سن 2018 کے مقابلے میں 2019 میں پاکستان میں کرپشن کم ہونے کے بجائے بڑھ گئی ہے۔ کرپشن بڑھنے کے باعث 10 برس میں پہلی مرتبہ پاکستان کا اسکور بڑھنے کے بجائے کم ہو گیا ہے۔ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل نے سن 2019 کی کرپشن پرسیپشن انڈیکس رپورٹ جاری کر دی ہے، جس کے مطابق پاکستان میں گزشتہ سال کرپشن میں اضافہ ہوا اور پاکستان کی عالمی درجہ بندی میں مزید ایک درجے تنزلی ہو گئی ہے۔ رپورٹ کے مطابق پاکستان کا سی پی آئی انڈیکس میں اسکور 33 سے کم ہو کر 32 ہو گیا ہے۔ پاکستان میں صحافیوں کو درپیش مشکلات پر حکومتی بے حسی کے خلاف اسلام آباد کے صحافی پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے شاہراہ دستور پر احتجاج کر رہے ہیں۔ مظاہرے میں صحافتی رہنماؤں کے علاوہ سیاسی جماعتوں کی قیادت بھی شریک ہوئی ہے اور میڈیا بحران کو حکومتی پالیسی کا نتیجہ قرار دیا جا رہا ہے۔ اس بارے میں بھی ہم کچھ دیر میں آپ کے لیے تفصیلات پیش کریں گے۔ بھارت کے زیر انتظام کشمیر کو نیم خود مختاری دینے والی دفعہ 370 کو ختم کرنے کے حکومت کے فیصلے پر آج سپریم کورٹ میں سماعت ہوئی ہے۔ سماعت کے دوران حکومت نے کہا کہ مذکورہ دفعہ کے خاتمے سے جموں کشمیر کا انڈین یونین میں الحاق ہوتا ہے اور حکومت کا یہ قدم ناقابل تنسیخ ہے۔ نئی دہلی سے جو رپورٹ سہیل انجم نے ہمیں بھیجی ہے وہ کچھ دیر میں آپ کے لیے پیش کریں گے۔ عالمی عدالت انصاف نے جنوبی ایشیائی ملک میانمار کو اس کی مسلم روہنگیا اقلیتی آبادی کی حفاظت کے لیے فوری اقدامات کرنے کا حکم دیا ہے۔ عدالت نے کہا ہے کہ روہنگیا اقلیت کے خلاف ہونے والے مبینہ جرائم کے ثبوت محفوظ کیے جائیں۔ خبر رساں ادارے رائٹرز کے مطابق میانمار کے خلاف اقوام متحدہ کے ادارے عالمی عدالت انصاف میں ایک افریقی ملک گیمبیا نے مقدمہ دائر کیا تھا۔ میانمار پر 1948 کے معاہدے کی خلاف ورزی کرتے ہوئے روہنگیا اقلیتوں کی نسل کشی کے الزامات عائد کیے گئے تھے۔ گزشتہ سال نومبر میں دائر کیے جانے والے مقدمے کا عالمی عدالت انصاف نے آج بروز جمعرات فیصلہ سناتے ہوئے میانمار کو روہنگیا اقلیتوں کی حفاظت یقینی بنانے کا حکم دیا ہے۔ چین میں کرونا وائرس سے ہلاکتوں کی تعداد 17 ہو گئی ہے، جس کے بعد حکومت نے 2 شہروں کے لیے سفری پابندیاں عائد کرتے ہوئے لوگوں کو احتیاط برتنے کی ہدایت کی ہے۔ برطانوی خبر رساں ادارے رائٹرز کے مطابق چین کا وسطی شہر ووہان کرونا وائرس سے سب سے زیادہ متاثر ہونے والا شہر ہے، جہاں سی فوڈ انڈسٹریز قائم ہیں جبکہ جانوروں کی خرید و فروخت کے لیے بھی یہ علاقہ بہت مشہور ہے۔ ابتدائی طور پر بتایا گیا ہے کہ کرونا وائرس سی فوڈ اور جانوروں سے رابطے کے سبب اور ایک متاثرہ شخص سے دوسرے شخص تک پھیلتا ہے۔ چین میں کرونا وائرس کے پھیلنے کے باعث پاکستان نے بھی جمعرات کے روز اعلان کیا ہے کہ وہ اپنے ہوائی اڈوں پر چین سے آنے والے مسافروں کی جانچ پڑتال کرے گی۔ چین نے حال ہی میں اربوں ڈالر کی سرمایہ کاری پاکستان میں کی ہے اور دونوں ملکوں کے درمیان چینی کارکنوں سمیت مسافروں کی آمد و رفت بڑھ گئی ہے۔ پاکستانی عہدیداروں کا کہنا ہے کہ پاکستان کے 3 مرکزی ہوائی اڈوں پر، جن میں کراچی بھی شامل ہے، 40 کے قریب براہ راست یا بالواسطہ پروازیں آتی ہیں۔ پاکستان کے صحت کے وزیر مملکت ظفر مرزا نے ایک بیان میں کہا ہے کہ پاکستان میں داخلے کے ان اڈوں کی قریبی نگرانی کی جا رہی ہے، لیکن ان کا کہنا ہے کہ پاکستان میں اب تک کرونا وائرس کا کوئی کیس سامنے نہیں آیا ہے، جس کا آغاز چینی شہر ووہان میں ہوا ہے۔ امریکہ کی ریاست واشنگٹن کے شہر سیئٹل میں فائرنگ کے ایک اور واقعے میں ایک شخص ہلاک جبکہ 7 زخمی ہو گئے ہیں۔ خبر رساں ادارے ایسوسیٹڈ پریس کے مطابق سیئٹل کی پولیس کا کہنا ہے کہ شہر کے مصروف ترین مرکزی علاقے میں بدھ کی شام ایک ریستوران کے قریب متعدد افراد نے فائرنگ کی۔ فائرنگ کی زد میں آ کر کئی افراد زخمی ہوئے جبکہ ایک شخص کی ہلاکت ہوئی ہے۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے خلاف سینٹ میں جاری مواخذے کی کارروائی کے دوران ڈیموکریٹس نے الزام عائد کیا ہے کہ رواں برس ہونے والے صدارتی انتخاب میں دوبارہ کامیابی کے لیے صدر ٹرمپ نے دھوکہ دیا اور وہ بدعنوانی کے مرتکب ہوئے ہیں۔ سینٹ میں مواخذے کی کارروائی کے دوران ڈیموکریٹس کی ٹیم نے 8 گھنٹے تک صدر ٹرمپ کے مواخذے کے حق میں دلائل دیے اور یہ سلسلہ جمعرات کو بھی جاری رہے گا۔ روسی قانون سازوں نے صدر ولادیمیر پوٹین کی طرف سے پیش کیے جانے والے آئینی اصلاحات کے بل کے پہلے مرحلے کی متفقہ طور پر منظوری دے دی ہے۔ صرف 3 روز پیشتر یہ ترمیمی بل پارلیمنٹ میں پیش کیا گیا تھا اور آج جمعرات کے روز اسٹیٹ ڈوما میں موجود تمام 432 قانون سازوں نے اس کے حق میں ووٹ دیا۔ بل پیش کرنے کا دوسرا مرحلہ 11 فروری اور تیسرا اس کے بعد ہوگا۔ پاکستان اور بنگلہ دیش کے خلاف 3 میچوں پر مشتمل T20 سیریز کا آغاز جمعے سے قذافی اسٹیڈیم لاہور میں ہوگا۔ پاکستان T20 ٹیم کے کپتان بابر اعظم کہتے ہیں کہ ان کی قیادت میں پاکستانی ٹیم نمبر 1 رینکنگ میں اپنی جگہ برقرار رکھے گی۔ اس بارے میں ایک تفصیلی رپورٹ کچھ دیر میں آپ کے لیے پیش کریں گے۔ یہ تھیں وہ خبریں جو فیس بک لائیو پر ہم نے آپ کے لیے پیش کی۔ ویب سائٹ اور ریڈیو پر ہمارا یہ 1 گھنٹے کا نیوز شو جاری رہے گا۔ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ کیمرامین فواد الیاس کے ساتھ فیس بک لائیو سے اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ حافظ۔
اردو اب آپ کے ہاتھ میں، پڑھیے، دیکھیے، سنیے، سیو کیجیے، فالو کیجیے۔ دور جانے کی ضرورت نہیں، وی او اے اردو کی اہم ترین خبریں اور بریکنگ نیوز کی لائیو سٹریمنگ ویڈیوز اب آپ کی ہتھیلی میں ہیں۔ آئی فون کے لیے خصوصی طور پر تیار کی گئی اردو وی او اے کی خصوصی ایپ ڈاؤن لوڈ کیجیے، جو ایپ سٹور پر بھی دستیاب ہے۔ وی او اے اردو اب آپ کے ہاتھ میں۔
وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کی رپورٹوں کے ساتھ یہ نیوز شو آپ کے لیے پیش کیا جا رہا ہے۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ بامانی افغان امن بات چیت کے لیے طالبان کو تشدد کی کارروائیوں کو روکنا ہوگا، جبکہ پاکستان کے دفتر خارجہ نے کہا ہے کہ پاکستان افغانستان میں امن عمل کامیاب ہوتے ہوئے دیکھنے کا خواہاں ہے۔ اسلام آباد سے اس کی تفصیل دے رہے ہیں محمد جلیل۔
صدر ٹرمپ نے سوئٹزرلینڈ کے شہر ڈیووس میں عالمی اقتصادی فورم کے اجلاس کے موقع پر افغان صدر اشرف غنی سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ بامانہ افغان امن بات چیت کے لیے طالبان کو تشدد کی کارروائیوں کو روکنا ہوگا۔ خبر رساں ادارے رائٹرز نے وائٹ ہاؤس کے ایک بیان کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ صدر ٹرمپ نے کہا ہے کہ اس وقت تک بامانہ مذاکرات نہیں ہو سکتے ہیں جب تک طالبان واضح طور پر تشدد میں کمی نہیں کرتے۔ صدر ٹرمپ کا یہ بیان ایک ایسے وقت سامنے آیا ہے جب قطر کے دارالحکومت دوحہ میں امریکہ اور طالبان کی مذاکراتی وفد کے درمیان بات چیت جاری ہے اور بتایا جا رہا ہے کہ یہ بات چیت اہم مرحلے میں داخل ہو گئی ہے۔ ادھر بدھ کو ڈیووس میں عالمی اقتصادی فورم کے اجلاس سے خطاب کے دوران افغان صدر غنی نے کہا کہ افغان عوام کی یہ خواہش ہے کہ افغانستان میں تشدد میں کمی ہو۔ ان کے بقول اگر طالبان تشدد میں کمی پر تیار ہیں تو افغان معاشرہ انہیں مرکزی دھارے میں شامل کرنے پر تیار ہے۔ اگرچہ طالبان کی طرف سے صدر ٹرمپ کے تشدد کو روکنے سے متعلق بیان پر طالبان کا کوئی بیان سامنے نہیں آیا ہے، تاہم اس سے قبل طالبان محدود جنگ بندی کی پیشکش کر چکے ہیں۔ افغان امور کے تجزیہ کار اور صحافی سمی یوسف زئی کا کہنا ہے کہ طالبان کی طرف سے مشروط جنگ بندی کی پیشکش خوش آئند ہے، تاہم ان کے بقول امریکہ مستقل جنگ بندی پر زور دے رہا ہے۔
ٹھیک ہے، امریکہ نے ایک ڈیمانڈ کیا تھا، طالبان نے شرائط کے ساتھ اس کو قبول کیا ہے، لیکن امن کے مذاکرات کو اگر آگے لے جانا ہو تو پھر ایک مستقل جنگ بندی کے بغیر یہ 1 ہفتے کا یا 10 دن کا ریڈکشن ان وائلنس یا ایون سیز فائر کافی نہیں ہوگا۔
ادھر پاکستان کی دفتر خارجہ کی ترجمان عائشہ فاروقی نے جمعرات کو معمول کی بریفنگ کے دوران کہا کہ پاکستان افغانستان میں امن و مصالحت کے عمل کو کامیاب دیکھنے کا خواہاں ہے۔ ترجمان نے مزید کہا کہ پاکستان دوحہ میں مذاکرات دوبارہ شروع ہونے کا خیر مقدم کرتا ہے۔ ان کے بقول طالبان بھی تشدد میں کمی کا کہہ چکے ہیں۔ ترجمان عائشہ فاروقی کے بقول پاکستان توقع کرتا ہے کہ طالبان تشدد میں کمی کا اعلان اور امن مذاکرات میں پیش رفت قیام امن میں معاون ہوں گے۔ صدر ٹرمپ کے دورے پاکستان سے متعلق پوچھے گئے سوال کے جواب میں ترجمان دفتر خارجہ نے کہا،
ڈیووس کی میٹنگ میں بھی اس کے اوپر ایک سوال اٹھا تھا پریزیڈنٹ ٹرمپ سے، اور انہوں نے اس کے بارے میں کہا تھا کہ چونکہ ان کا ایک فیبروری میں وزٹ ہے خطے میں، وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کا ایک ایکسکلوسیو وزٹ ہو جو خطے میں کسی اور وزٹ کے ساتھ جڑا نہ ہو، کیونکہ پاکستان کی اپنی ایک انفرادی حیثیت ہے، اور اس لیے وہ چاہتے ہیں کہ ایک ایکسکلوسیو وزٹ پاکستان کا ہو۔ تو اس وقت کوئی تاریخ یا ٹائم فریم نہیں ہے، اس سال کے دوران یا شاید الیکشنز کے بعد ہم امید کرتے ہیں کہ اس پہ کام جاری ہو۔
یاد رہے کہ ابھی تک صدر ٹرمپ کے دورہ پاکستان سے متعلق کسی امریکی عہدیدار کا کوئی بیان سامنے نہیں آیا ہے۔ محمد جلیل، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
افغانستان میں قیام امن کے لیے کوششیں عروج پر ہیں اور طالبان اور امریکہ کے درمیان مذاکرات کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ پروگرام جہاں رنگ میں میزبان بہجت جیلانی نے دفاعی تجزیہ کار لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ طلعت مسعود اور افغان مصنف اور تجزیہ کار ڈاکٹر حسین باسا سے امن عمل کے بارے میں بات کی اور امکانات کا جائزہ لیا۔ تفصیلی رپورٹ سنیے گا۔
افغان طالبان کے وفد نے مولا عبدالغنی برادر کی قیادت میں قطر میں امریکہ کے خصوصی ایلچی برائے افغان مفاہمت زلمے خلیل صادر، افغانستان میں امریکہ اور نیٹو افواج کے کمانڈر جنرل سٹاک ملر سے ملاقات کی ہے۔ سابق افغان اٹرنی جنرل مولوی جلال الدین شنواری نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ فریقین نے مذاکرات کے دوران امن معاہدے کی تاریخ اور جگہ کے انتخاب پر بات چیت کی ہے، اور ان کا کہنا ہے کہ امن معاہدے کی تاریخی تقریب کے موقع پر علاقائی ممالک اور اس عمل میں شامل سہولت کاروں کو بھی دعوت دی جائے گی۔ پہلے ہم بات کرتے ہیں اس سوال کا پہلا جو حصہ ہے۔ جنرل صاحب، آپ سمجھتے ہیں کہ اتنی تفصیل اور وضاحت کے ساتھ اب جس امن معاہدے کی بات ہو رہی ہے اور جس میں علاقائی ملکوں اور سہولت کاروں کو بھی شامل کیا جائے گا، اس کے حقیقتاً مکمل ہونے کے واضح امکانات کتنے ہیں؟
میرے خیال میں اس سے امکانات بہت بڑھ گئے ہیں، ورنہ اس قسم کے ڈیٹیلز جو ہیں اور اس قسم کی جو کانفیڈنس ہے، یعنی آپ نے دیکھا کہ ایسے لگ رہا ہے کہ معاملات حل ہو گئے ہیں اور طالبان رضامند ہو گئے ہیں۔ جو امریکہ کی خواہش تھی کہ وہ اپنی فلیکسیبلٹی شو کریں، اور یہ بھی بڑا ضروری تھا کہ جو دوسرے ایلیمنٹس ہیں، مثلاً افغان حکومت ہے اور افغان دوسری پارٹیز ہیں، ان کے لیے بھی کوئی جگہ ہو۔ تو میرے خیال میں طالبان کی قیادت ہے اس میں کوئی لچک دکھائی ہے، اسی وجہ سے یہ ممکن ہو سکا ہے کہ بات چیت اس طریقے سے بڑھے کہ اب معاملات اس نہج پر پہنچ گئے ہیں کہ دونوں میں معاہدہ ہونے کی امید ہے، اور اسی وجہ سے یہ ڈیٹس بھی فکس ہوئی ہیں۔ اور یہ بھی کوشش ہے کہ جو پاکستان اور دوسرے ممالک نیبرہڈ میں ہیں وہ بھی اس سیرمنی کو میں اٹینڈ کریں۔
ڈاکٹر یاسا، کچھ روز پہلے افغان طالبان نے کہا تھا کہ انہوں نے امن معاہدے کے لیے ماحول سازگار بنانے اور امریکی فوج کے پر امن انخلا کے لیے افغانستان میں اپنی کاروائیاں محدود کی ہیں۔ سابق عسکری رہنما ہے حاجی دین محمد، انہوں نے کہا ہے کہ امریکہ طالبان امن معاہدے کے بعد اب بین الافغان مذاکرات کا آغاز ہو جائے گا۔ آپ بین الافغان مذاکرات کے منعقد ہونے کے بارے میں کتنے پر امید ہیں؟
حاجی بیجت، میرا خیال ہے کہ سب سے امپورٹنٹ مسئلہ مرحلہ وہی ہوگا کہ امریکہ اور طالبان کے درمیان یہ جو ایگریمنٹ سائن ہوں گے، اس کے بعد بین الافغانی مذاکرات کا مرحلہ وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ اس کے کئی ایک پیچیدگیاں ہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ پیچیدگی طالبان اور نان طالبان کے درمیان، بلکہ وہاں پہ اس طرف افغانستان میں کابل حکومت اور سسٹم کے اندر جو بہت ساری دوسری جماعتیں ہیں وہاں پہ بھی کافی سارے مسائل ہیں اس ڈیلیگیشن کی ترکیب کو لے کر جو طالبان کے ساتھ مذاکرات کریں گے۔ آج ہی دین محمد صاحب نے درست فرمایا، دو امپورٹنٹ ایشوز ہیں، تو وہ بڑی اچھی بات ہے اگر طالبان بھی جو ہے اس کو ایکسٹینڈ کریں اور بین الاقوامی مذاکرات کے کو مزید سازگار اور خوشگوار بنانے کے لیے وہ اس کو ایکسٹینڈ کریں تو بہت زیادہ بہتر ہوگا۔ ایک اور دوسری بات یہ ہے کہ اس طرف سے اگر ڈیلیگیشن جو کہ اس کی ترکیب اگر بہت زیادہ کمپریہنسو ہو تو اس کے پھر امپلیمنٹ کے لیے اس کا بہت زیادہ فائدہ مند ہوگا، اس جو بھی ایگریمنٹ طالبان اور نان طالبان کے درمیان ہوتے ہیں۔ تو اس میں غنی صاحب کو بھی کچھ حوصلے کا وہ جو ہے مظاہرہ کرنا چاہیے، جو تو بہتر یہی ہے کہ پیس کی طرف زیادہ توجہ، پیس اس پروسیس کو بہت زیادہ کمپریہنسو بنانے کے لیے، اس کو کامیاب بنانے کے لیے بیشتر توجہ اس طرف مرکوز کیا جائے تو بہتر ہے۔
بہت بہت شکریہ۔ بہجت جیلانی، اردو وی او اے، واشنگٹن۔
امریکی نائب سیکرٹری ایلس ویلس کے سی پیک پر تنقیدی بیان کے بعد چینی سفارتخانے نے سخت رد عمل دیا ہے اور پاکستان نے بھی اس معاملے پر کھل کر چین کا ساتھ دیا ہے۔ پاکستان کا کہنا ہے کہ جو چیز ہمارے مفاد میں ہے ہم اس پر عمل پیرا رہیں گے۔ سی پیک پر اس قدر تنقید کیوں کی جا رہی ہے اور پاکستان ایسے میں کیا سوچ رکھتا ہے؟ بتا رہے ہیں اسلام آباد سے عاصم علی رانا۔
سی پیک کے معاملے پر امریکہ اور پھر چین کے سخت بیانات کے بعد پاکستان نے اپنے مفاد کو فوقیت دینے کا اعلان کیا ہے۔ پاکستانی وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے اپنے ایک بیان میں کہا کہ سی پیک کے حوالے سے ہمیں اپنے مفاد کو دیکھنا ہے، جو چیز ہمارے مفاد میں ہے ہم اس پر عمل پیرا رہیں گے۔ ترجمان دفتر خارجہ عائشہ فاروقی کہتی ہیں کہ پاکستان اور چین تمام موسموں میں باہمی اسٹریٹجک پارٹنر ہیں۔ پاکستان میں سی پیک منصوبوں پر نظر رکھنے کے لیے ایک سی پیک اتھارٹی قائم کی گئی ہے جو کہ تکمیل شدہ منصوبوں کی نگرانی کر رہی ہے۔ سی پیک میں 9 منصوبے ابھی پہلے مرحلے میں ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ سی پیک توانائی منصوبوں کے باعث پاکستان میں 10,000 سے زائد ملازمتیں میسر آئیں۔ سی پیک کے تحت قرضہ ہمارے بیرونی قرضہ جات کا 9% بھی نہیں ہے۔
There are a number of projects that are financed through Chinese grants and concessional loans. To claim that CPEC is always in the form of loans or other forms of financing, often non-concessional with sovereign guarantees.
امریکی نائب سیکرٹری ایلس ویلز نے پاک چین اقتصادی راہداری پر تنقید کرتے ہوئے اسلام آباد سے اس میں شمولیت کے فیصلے پر نظر ثانی کا کہا تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ ورلڈ بینک کی جانب سے بلیک لسٹ کی گئی کمپنیوں کو سی پیک میں ٹھیکے ملے ہیں۔ سی پیک منصوبوں میں شفافیت نہیں ہے۔ پاکستان کا قرضہ چینی فائنانسنگ کی وجہ سے بڑھ رہا ہے۔ اس بیان پر چین کی طرف سے بھی سخت رد عمل سامنے آیا اور چینی سفارت خانے کا کہنا تھا کہ سی پیک پاکستان کی سوشیو اکنامک ڈیولپمنٹ اور عوام کے معیار زندگی میں بہتر لانے میں اہم کردار ادا کر رہا ہے۔ سی پیک کام کر رہا ہے یا نہیں، اس کا جواب پاکستانی عوام کو دینا ہے، نہ کہ امریکہ نے۔ چینی سفارت خانے کا کہنا تھا کہ سی پیک کے لیے کل قرضہ 5.8 ارب امریکی ڈالرز ہے، جو پاکستان کے کل بیرونی قرضہ جات کا 5.3% ہے۔ یہ چینی قرضہ 20 سے 25 برس کے دورانیے میں 2% شرح سود کے دوبارہ ادائیگیوں کا آپشن رکھتا ہے۔ چینی قرضہ جات کی ری پیمنٹس 2021 میں شروع ہوں گی۔ 300 ملین امریکی ڈالرز کی سالانہ ری پیمنٹس پاکستان کے لیے بوجھ ثابت نہیں ہوں گی۔ امریکہ کے حوالے سے چینی سفارت خانے نے کہا کہ امریکہ کا حساب کتاب کمزور اور ارادے بدتر ہیں۔ اس حوالے سے چین میں پاکستان کے سابق سفیر ریاض کھوکر کہتے ہیں کہ پاکستان اور چین کا موقف درست ہے۔
امریکن ویو پوائنٹ جو ہے وہ بالکل انایکسیپٹیبل ہے، وہ بالکل غلط ہے اور اس میں بڑے فیکچوئل ایررز ہیں اور اس میں انہوں نے اپنے فیگرز جو ہیں ان کو ڈسٹارٹ کر دیا ہوا۔ چائنیز پوزیشن صحیح ہے، ہماری پوزیشن صحیح ہے اور ہمیں اپنی پوزیشن مینٹین کرنی۔
امریکہ کی طرف سے سی پیک کے خلاف پہلے بھی بیانات جاری کیے جاتے رہے ہیں، جنہیں چین اور پاکستان نے مسترد کیا ہے۔ عاصم علی رانا، اردو وی او اے، اسلام آباد۔
کانگریس میں ڈیموکریٹک ارکان نے بدھ کے روز صدر ڈونلڈ ٹرمپ پر الزام عائد کیا کہ انہوں نے سن 2020 کے صدارتی انتخاب میں ان کے کلیدی حریف سابق نائب صدر جو بائیڈن کے خلاف تحقیقات کے لیے یوکرین کے صدر پر دباؤ ڈالنے کی خاطر ایک اسکیم تیار کی۔ 100 ارکان پر مشتمل سینٹ کے روبرو صدر ٹرمپ کے مواخذے کے حوالے سے ابتدائی دلائل پیش کرنے کیے جانے کے پہلے روز کانگریس مین ایڈم شیف نے کہا کہ مواخذے کے شیخوں پر ووٹنگ سے اس بات کا فیصلہ ہوگا کہ اقوام عالم میں امریکہ کہاں کھڑا ہے۔ اس بارے میں کانگریس کے لیے وائس آف امریکہ کی نمائندہ کیتھرین گبسن کی رپورٹ کے ساتھ شبیر جیلانی۔
ایوان نمائندگان کے مقرر کردہ مواخذے کے مینیجرز نے سینٹ میں اپنے ابتدائی دلائل پیش کرتے ہوئے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ صدر ٹرمپ کا قصور بالکل واضح ہے۔ ایوان نمائندگان کے مواخذے کے ایک مینیجر ایڈم شیف کا کہنا تھا،
President Trump withheld hundreds of millions of dollars in military aid to a strategic partner at war with Russia to secure
صدر ٹرمپ نے روس کے ساتھ محاذ آرائی کے شکار کلیدی شراکت دار یوکرین کی کروڑوں ڈالر کی امریکی امداد روک دی تاکہ ان کے دوبارہ صدر منتخب ہونے کے لیے غیر ملکی مدد حاصل کی جا سکے۔ بالفاظ دیگر انہوں نے دھوکہ دینے کے لیے ایسا کیا۔ یوں انہوں نے اپنے ان ریاستی اختیارات کا استعمال کیا جو صرف انہیں حاصل ہیں اور ان کے کسی سیاسی حریف کو حاصل نہیں، تاکہ صدارتی انتخاب میں وہ اس کا فائدہ اٹھا سکیں۔ ڈیموکریٹک ارکان کا کہنا ہے کہ اس بارے میں مزید ثبوت فراہم کیے جا سکتے تھے، لیکن منگل کے روز وہ سینٹ میں اکثریتی رہنما مچ میکونل کو مواخذے کی سماعت کے دوران گواہان کو طلب کرنے پر راضی نہ کر سکے۔ ڈیموکریٹک پارٹی کے سینیٹر چک شومر کا کہنا تھا،
The very first thing the American people saw when they tuned into the impeachment trial of President Trump was Republican senators
سب سے پہلی بات جو امریکی لوگوں نے صدر ٹرمپ کے مواخذے کی سماعت کے دوران دیکھی وہ یہ تھی کہ ریپبلکن سینیٹرز نے متعلقہ شہادتوں کے ساتھ منصفانہ ٹرائل کے خلاف ووٹ دیا۔ صدر ٹرمپ کے مواخذے کی سماعت اس حالت میں شروع ہوئی ہے کہ اس پر غیر منصفانہ پن کے بادل چھائے ہوئے ہیں۔ مچ میکونل کا کہنا تھا کہ جب تک ابتدائی دلائل مکمل نہیں کر لیے جاتے، گواہان کو طلب کرنے کے بارے میں کوئی فیصلہ نہیں کیا جا سکتا، تاہم اس بات کا امکان ہے کہ وہ عوام کی اکثریت کے آگے سر جھکا دیں گے جو چاہتے ہیں کہ گواہان کو طلب کیا جائے۔ بروکنگز انسٹیٹیوٹ کے ڈیرل ویسٹ کہتے ہیں،
He understands that if it looks like a fake trial, that would be bad from a public opinion standpoint and could be harmful to the party in November. So he wants it.
وہ سمجھتے ہیں کہ اگر یہ ٹرائل جعلی محسوس ہوا تو یہ عوامی آراء کے حوالے سے برا ثابت ہوگا اور اس سے نومبر میں ہونے والے صدارتی انتخاب میں ان کی پارٹی کو نقصان پہنچ سکتا ہے. لہٰذا وہ چاہتے ہیں کہ یہ ٹرائل کسی طور حقیقی دکھائی دے جس میں دونوں جانب سے ابتدائی بیانات دیے جائیں اور سینیٹرز کو سوال پوچھنے کا موقع میسر ہو. لیکن حقیقتاً وہ یہ نہیں چاہتے کہ ٹرائل غیر معینہ مدت تک جاری رہے, اور وہ یہ بھی چاہتے ہیں کہ ٹرائل کے اختتام میں صدر ٹرمپ کو بری الذمہ قرار دیا جائے. یوں اگر مس میکونل اپنا موقف تبدیل نہیں کرتے اور اس بارے میں کوئی سمجھوتا طے نہیں ہوتا تو یہ امریکہ کی تاریخ میں مواخذے کی پہلی سماعت ہوگی جو شہادتوں کو سنے بغیر کی جائے گی. شبیر جلانی, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
نیو یارک میں مصنوعی ذہانت کا ایک ایسا شاندار فنی نمونہ نصب کیا گیا ہے جس نے سیاحوں کے دل مو لیے ہیں. وائس آف امریکہ کی ٹینا ترانا جاننے کی کوشش کر رہی ہیں کہ جب مصنوعی ذہانت تخلیقی عمل کا حصہ بنتی ہے تو کیا ہوتا ہے. یہ رپورٹ آپ کے لیے پیش کر رہے ہیں اسفر امام.
یہ پیٹرن اور رنگوں کا تصوراتی تخیل ہے. نیو یارک میں ایک ایسا آرٹ جو دیکھنے والوں کو دن کا خواب دکھاتا ہے. مشین سے پیدا کیے جانے والے ان تصورات کے پیچھے کسی فنکار کا ہاتھ ہے اور اس کے شریک تخلیق کار الگورتھیم ہیں جو NVIDIA کے محققین نے تیار کیے ہیں. مشینی تصوراتی واہمہ یا مشین ہالوسینیشنز کے فنکار رفق انادول کہتے ہیں,
I'm heavily inspired from science fiction and I'm speculating about our near future experiences where AI, neuroscience and architecture collides.
وہ کہہ رہے ہیں کہ میں سائنس فکشن سے بہت زیادہ متاثر ہوں اور میں مستقبل قریب کے مشاہدات کے بارے میں قیاس آرائی کرتا ہوں جو AI, neuroscience اور آرکیٹیکچر کا اشتراک ہے. اس پروجیکٹ میں ایک ایسا آن لائن AI neuroscience ہے جو نیو یارک کی 113 million تصاویر ڈاؤن لوڈ کرتا ہے. عوامی سطح پر دستیاب نیو یارک کے ان تصاویر کو سماجی میڈیا سے جمع کرنے کے لیے حسابی عمل یا الگورتھم کی پروگرامنگ کی گئی ہے. رفق انادول کہتے ہیں,
So we focus on the collective memories specifically, the buildings, the architecture. Like if you look at Flatiron or if you look at an Empire State, we have like a millions of...
وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے خاص طور پر خصوصاً عمارتوں اور یادگار فن تعمیر کو جمع کرنے پر توجہ دی. اگر آپ ان فلیٹوں اور امپائر اسٹیٹ کو دیکھیں تو ہمارے پاس ایک ہی عمارت کی سینکڑوں تصاویر ملیں گی جو کئی زاویوں سے لی گئی ہیں. نتیجے میں نقشوں اور یادگار کا تصویری سیٹ ایک ایسا ونڈو بناتا ہے جسے فنکار مشین کا دماغ قرار دیتے ہیں جو کہ بنیادی طور پر ایک مصنوعی ذہانت ہے. لیکن انادول یہ معلوم کرنا چاہتے ہیں کہ اس مشینی ذہانت میں شعور بھی ہے یا نہیں. انادول کہتے ہیں,
The machines now can learn and of course as an artist I'm asking like can they dream.
وہ کہہ رہے ہیں کہ مشین اب سیکھ سکتی ہے اور یقیناً بحیثیت فنکار میں پوچھ رہا ہوں کہ کیا وہ خواب دیکھ سکتے ہیں. ان کے اسٹوڈیو میں ایک ایسا اضافی سافٹ ویئر تیار کیا گیا ہے جو کثیر جہتی اور خواب جیسی کائنات تیار کرنے کے لیے اس کے ڈیٹا سیٹ پر اپلائی ہوتا ہے جس کی جڑیں بالآخر حقیقی زندگی کی تصاویر میں ہوتی ہیں. انادول ڈیجیٹل میڈیم کو لیٹنٹ سینما کہتے ہیں جو مشین انٹیلیجنس کے دور کا سینما ہے. انادول کہتے ہیں,
I'm heavily critical about how these technologies are evolving and what they are actually saying to us. So maybe
وہ کہہ رہے ہیں کہ میں اس بات پر سخت تنقیدی نگاہ رکھتا ہوں کہ یہ ٹیکنالوجی کس طرح تیار ہو رہی ہے اور اصل میں وہ ہم سے کہہ کیا رہی ہے. شاید یہ سمجھنے کا ایک طریقہ ہو کہ واقعتاً ٹیکنالوجی کس طرح استعمال ہو سکتی ہے. میں یہ سوچتا ہوں کہ صرف خوفزدہ سوچ کے بجائے ہم مزید کیا کر سکتے ہیں, اور یہی اہم سوال ہے. اس فنکار کے لیے اس کا ورچوئل برش مشینی دماغ میں گہرائی تک گیا ہوا ہے. رفیق انادول کہتے ہیں,
I feel like I have a tool that allow me to make the invisible.
وہ کہہ رہے ہیں کہ میں محسوس کرتا ہوں کہ میرے پاس ایسے اوزار ہیں جو مجھے نظر نہ آنے والی شے کو واضح اور نظر آنے والا بنانے کے قابل بناتا ہے. اسفر امام, اردو ویو اے, واشنگٹن.
تازہ ترین خبروں, خصوصی فیچرز, ٹی وی اور ریڈیو پروگرام دیکھنے اور سننے کے لیے وزٹ کیجیے www.voanews.com/urdu.
موسیقی, انٹرٹینمنٹ, ستاروں کے انٹرویوز, آپ کی کالز اور پیغامات سے مل کر بنتا ہے پروگرام چارٹ بسٹرز. ہمارا اور آپ کا ساتھ ہر جمعے کی رات 9 بجے. سننا نہ بھولیے چارٹ بسٹرز.
وی او اے اردو अब आपके हाथ में। पढ़िए, देखिए, सुनिए, सेव कीजिए, फॉलो कीजिए। दूर जाने की जरूरत नहीं। वीओए उर्दू की अहम तरीन खबरें और ब्रेकिंग न्यूज की लाइव स्ट्रीमिंग वीडियोस अब आपकी हथेली में हैं। आईफोन के लिए खसूसी तौर पर तैयार की गई उर्दू वीओए की खसूसी ऐप डाउनलोड कीजिए, जो ऐप स्टोर पर भी दस्तियाब है। वीओए उर्दू अब आपके हाथ में।
पाकिस्तान में इस वक्त शाम के 7:30, भारत में 8, और यहाँ हमारे स्टूडियोज की घड़ियों में सुबह के 9:30 बज रहे हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन की उर्दू सर्विस से खबरों और हालात हाजरा की रिपोर्टों के साथ ये न्यूज शो आपके लिए पेश किया जा रहा है। कुछ मजीद खबरें और रिपोर्टें। जैसा कि हमने शुरू में आपको एक खबर दी थी कि पाकिस्तान में सहाफियों को दरपेश मुश्किल पर हुकूमती बेहसी के खिलाफ इस्लामाबाद में एहतजाज किया जा रहा है, इस बारे में जानने के लिए हम चलते हैं इस्लाम आबाद, जहाँ हमारे नुमाइंदे हैं अली फुरकान। जी अली फुरकान, बताइएगा कि आप के पास क्या रिपोर्ट है, क्या तफसीलात हैं?
जी खालिद, वैसे तो इस साल के आगाज से ही और इस हुकूमत के आने के बाद सहाफी मुख्तलिफ जो इश्यूज हैं उनके ऊपर एहतजाज करते रहे हैं, जिसमें मीडिया के ऊपर जो कदगन लगती रही है और सहाफियों की जो नौकरियां जाती रही हैं, छांटियां होती रही हैं, उनको मीडिया हाउसेस से जो वर्कर्स को बेरोजगार किया जाता रहा, इसके ऊपर एहतजाज करते रहे हैं। लेकिन ये जो एहतजाज था इसकी नौयत कुछ मुख्तलिफ थी, और एक कैपिटल टीवी से मुंसलिक एक सहाफी फयाज अली, जो गुज़श्ता रोज हरकत कल बंद होने से हलाक हो गए थे, उसके बाद ये एहतजाज किया गया, क्योंकि 10 माह से उनको उनके अदारे ने तनख्वाह अदा नहीं की थी और इसी वजह से वो इसी गम में मुब्तला होके उन्हें जो है वो अपनी जान गंवाना पड़ी। ये एहतजाज में जो है वो मुख्तलिफ सियासी
कहाँ एहतजाज किया गया, पहले तो ये बताइए किस जगह था? और
ये एहतजाज जो है वो पार्लियामेंट हाउस के सामने किया गया था, और इसके मुलहिका जो कैबिनेट डिवीजन की इमारत है जिसमें के वजारत इंफॉर्मेशन का दफ्तर है, उस तक लोग जो सहाफी जो है वो गए, वहां पे बैठ के उन्होंने धरना भी दिया और मुख्तलिफ सियासी जमातों के रहनुमा जो है इसमें शरीक हुए, और उन्होंने भी इस सूरत हाल के ऊपर तश्वीश का इजहार किया, हुकूमत को इस सारी सूरत हाल का जिम्मेदार ठहराया कि उसकी जो पॉलिसियां हैं उसके नतीजे में इस किस्म की सूरत हाल पैदा हो रही है कि सहाफियों को अपनी माशी मुश्किलात का सामना है और आजादाना सहाफत इस सूरत हाल में नहीं हो सकती। मुजाहरीन से खिताब करते हुए जो रहनुमा थे उन्होंने इसको जहां पे हुकूमत को इसका जिम्मेदार ठहराया, वहीं पे इस इदारे के मालिक जो हैं उनको भी इस का जिम्मेदार ठहराया, और उनका ये वो मानने से ये इनकार कर रहे थे कि ऐसा नहीं है कि इन मीडिया इदारों के पास जो है वसाइल नहीं है कि तनख्वाह दे सकें। शहरयार खान जो कि सहाफी रहनुमा हैं, उन्होंने अपने ख्यालात का इजहार किस तरह किया ये हम आपको सुनवाते हैं।
हमें लगता है कि हुकूमत इनके साथ मिली हुई है और जानबूझकर मीडिया को जो है वो तबाह किया जा रहा है, एक ऐसी जानिब लेकर जाया जा रहा है कि मीडिया मालकान से अपनी मर्जी के बयान लिए जा सके। और ये आपने देखा होगा कि अभी एक पॉलिसी सामने आई है कि इश्तहारात सिर्फ उन लोगों को मिलेंगे जो हुकूमत के हक में लिखेंगे, जो थोड़ी सी तनकीद करेंगे उनके इश्तहार बंद कर दिए जाएंगे।
इसी तरीके से जो सियासी रहनुमा है उन्होंने भी जो है वो खिताब किया, सेनेटर फरीदुल्लाह बाबर का कहना था कि सहाफियों के तहफ्फुज़ के हवाले से जो कानून पार्लियामेंट में ज़ेर इल्तवा है उसको जो है वो फौरी तौर के ऊपर मंजूर किया जाना चाहिए। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा तारिक फजल चौधरी ने कहा कि इस जो भी शख्स जो है वो किसी मुलाजमत से मुंसलिक होता है उसका तमाम दारो मदार उसकी तनख्वाह पे होता है और ये बहुत ही अजियतनाक है। उन्होंने क्या कहा ये सुनते हैं।
जो अखबारात हैं उनके मालकान अपने मुलाज़मीन को तनख्वाह नहीं दे रहे, और ये बड़ी अजीब बात है क्योंकि इन लोगों का तमाम तर जो इनसार होता है वो अपनी एक माह की तनख्वाह पे होता है, और जब तक उनको वो सैलरी ना मिले, बच्चों की फीसें अदा नहीं होती, उनके किचन के अखराजात नहीं चलते, उनकी बिजली और सूर्य से बिल नहीं दिए जाते, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इतनी बड़ी तादाद में लोग जो इस शुबे से वाबस्ता हैं अगर उनकी तनख्वाहें रोकी जाएंगी तो वो अपना गुजारा किस तरह कर रहे हैं। और अभी पिछले दिनों एक साथी जो है वो इसी कैफियत में दुनिया से चले गए, इतने ज्यादा वो टेंशन और डिप्रेशन का शिकार हुए कि वो सर्वाइव नहीं कर सके।
خالد، یہ مجموعی طور کے اوپر یہ صورتحال تھی جو کہ اظہار کیا گیا جی. اور یہ تشویش جو ہے وہ بڑھ رہی ہے، نہ صرف حزب اختلاف کی جماعتوں میں بلکہ صحافی جو رہنما ہیں ان کے درمیان بھی اس کے اوپر.
اچھا یہ بتائیے علی فرقان، یہ تو آپ نے ان کا نقطہ نظر دیا جو احتجاج کر رہے ہیں، اور حکومت کا کیا نقطہ نظر ہے؟ حکومت کے کسی عہدیدار سے آپ کی بات ہوئی؟
جی، آج کا جو احتجاج تھا اس کے اندر اگرچہ تمام ہی جماعتیں، چاہے وہ مسلم لیگ نون تھی، پاکستان پیپلز پارٹی تھی، جے یو آئی فے تھی، یا عوامی نیشنل پارٹی تھی، ان کے تمام کی نمائندگی موجود تھی، لیکن حکومت کی طرف سے، حکومتی جماعت سے متعلق کسی شخصیت نے جو ہے اس مظاہرے میں شرکت نہیں کی، اظہار یکجہتی نہیں کیا، اور اس کو بھی جو ہے وہ ہدف تنقید بنایا آج کی تقاریر میں صحافی رہنماؤں نے، کہ کسی بھی رہنما نے اس کے اوپر تعزیتی بیان بھی جاری نہیں کیا فیاض علی کی ہلاکت کے اوپر. یہ احتجاج اگرچہ وزارت انفارمیشن کے مرکزی دفتر کے باہر ہو رہا تھا، اور اس وقت مشیر اطلاعات جو ہیں ڈاکٹر فردوس آشق اوان، بتایا جا رہا تھا کہ وہ اندر موجود ہیں اپنے دفتر میں، لیکن وہ بھی اس مظاہرے میں شرکت کے لیے یا اظہار یکجہتی کے لیے باہر اپنے دفتر سے انہوں نے آنا مناسب نہیں سمجھا، اگرچہ حکومت یہ کہتی ہے کہ اس کا اس سارے بحرانی صورتحال سے براہ راست کوئی تعلق نہیں ہے، اور وہ میڈیا کی آزادی کے اوپر یقین رکھتے ہیں جی. اور ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ جو اشتہارات کی پالیسی ہے وہ سرکاری اشتہارات کے اوپر میڈیا کو انحصار نہیں کرنا چاہیے.
بہت شکریہ علی فرقان. تو یہ ہمارے نمائندے تھے اسلام آباد میں علی فرقان، جو صحافیوں کے احتجاج کے بارے میں تفصیلی رپورٹ دے رہے تھے. اور اب عاصم علی رانا کی ایک رپورٹ ہے کہ دنیا بھر میں کرپشن پر نظر رکھنے والے بین الاقوامی ادارے ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کا کہنا ہے کہ سال سن 2018 کے مقابلے میں 2019 میں پاکستان میں کرپشن کم ہونے کے بجائے بڑھ گئی ہے، اور 10 سال میں پہلی بار پاکستان کا اسکور بڑھنے کے بجائے کم ہو گیا ہے. آئیے سنتے ہیں رپورٹ.
ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل نے 2019 کی کرپشن پرسپشن انڈیکس رپورٹ جاری کر دی، جس کے مطابق 2019 میں پاکستان میں کرپشن میں اضافہ ہوا اور پاکستان کی عالمی درجہ بندی میں مزید ایک درجہ تنزلی ہو گئی ہے. جاری کردہ رپورٹ کے مطابق پاکستان کا سی پی آئی انڈیکس میں سکور 33 سے کم ہو کر 32 ہو گیا. ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل نے نیب کے موجودہ چیئرمین جاوید اقبال کی زیر قیادت قومی احتساب بیورو کی کارکردگی کو بہتر قرار دیا. ادارے کا کہنا ہے کہ نیب پاکستان نے بدعنوان عناصر سے 153 ارب روپے نکلوائے، لیکن اس کے باوجود کرپشن سے متعلق انڈیکس میں پاکستان آگے بڑھنے کے بجائے پیچھے گیا ہے. 32 سکور حاصل کرنے پر پاکستان کا پرسپشن انڈیکس 3 درجے بڑھ کر 117 سے 120 درجے پر چلا گیا. یوں 180 ممالک میں سے پاکستان کا نمبر 120 رہا. ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کے ممبر عادل گیلانی کہتے ہیں کہ پاکستان میں کرپشن کی بڑی وجہ قانون کی حکمرانی نہ ہونا اور مفادات کا ٹکراؤ ہے.
یعنی جیسے کہتے ہیں جسٹس ڈیلے جسٹس نائٹ، تو یہاں پر رول آف لا نہیں ہے. دوسرا کمپلیٹ آف انٹرسٹ آج ہر حکومت میں ہے، آج کے نہیں میں ہر حکومت بات کر رہا، ابھی بھی ڈیوس میں ٹیم گئی ہوئی ہے پاکستان کی، اس کے اندر بھی آپ دیکھیں گے جو نیب کے ایکیوز ہیں، نیب کے انکوائریاں چل رہی ہیں، پاناما کیس میں انوالو ہے، وہ پاکستانی ٹیم کے ممبرس ہیں.
رپورٹ میں بتایا گیا کہ نیب نے بدعنوان عناصر سے 153 ارب روپے ریکور کرنے کے علاوہ عدالتوں میں 530 ریفرنسز دائر کیے، جبکہ ملزمان کو سزائیں دلوانے کی شرح 70% رہی. ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل نے کرپشن روکنے کے لیے سفارشات بھی پیش کر دی، جن میں سیاسی فائنانسنگ کا کنٹرول، سیاست میں بڑے پیسے اور اثر و رسوخ کو قابو میں کرنے، بجٹ اور عوامی سہولتوں کو ذاتی مقاصد اور مفاد رکھنے والوں کے ہاتھوں میں نہ دینے کی تجویز دی گئی ہے. پاکستان کی وزیر اطلاعات و نشریات فردوس آشق اوان کہتی ہیں کہ کرپشن صاف کرنے کے لیے 15 مہینے ناکافی ہیں. حکومت کرپشن زدہ نظام اور کرپشن سے فائدہ اٹھانے والوں کو شکست دے گی.
کرپشن کے خلاف جہاد جو ہے یہ کوئی آسان عمل نہیں ہے، یہ 72 سال کا جو جڑوں میں گھسا گند ہے اس کو صاف کرنے کے لیے 15 مہینے ناکافی ہیں. یہ مسلسل عمل ہے، اور انشاءاللہ اس مسلسل عمل سے ہم کرپشن زدہ نظام اور کرپشن کے بینیفیشریز جو ہیں دونوں کو شکست دیں گے انشاءاللہ.
اپوزیشن کی سیاسی جماعتوں نے اس رپورٹ کے حوالے سے حکومت پر تنقید کی ہے. شیری رحمان کہتی ہیں کہ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی رپورٹ حکومت کے خلاف چارج شیٹ ہے. وزیراعظم نے گزشتہ حکومتوں پر کرپشن الزامات لگائے، عالمی ادارے نے احتسابی سرکار کو بے نقاب کر دیا. مسلم لیگ نون کی مریم اورنگزیب کا کہنا تھا کہ چور چور کے نعرے لگائے گئے، لیکن اصل چوری ان 16 ماہ میں کی گئی. عاصم علی رانا، اردو وی او اے، اسلام آباد.
بھارت کے زیر انتظام کشمیر کو نیم خود مختاری دینے والی دفعہ 370 کو ختم کرنے کے حکومت کے فیصلے پر آج سپریم کورٹ میں سماعت ہوئی۔ سماعت کے دوران حکومت نے کہا کہ مذکورہ دفعہ کے خاتمے سے جموں و کشمیر کا انڈین یونین میں الحاق ہوتا ہے اور حکومت کا یہ قدم ناقابل تنسیخ ہے۔ نئی دہلی سے یہ رپورٹ ہمیں بھیجی ہے سہیل انجم نے۔
حکومت کی جانب سے دفعہ 370 کے خاتمے کو چیلنج کرنے کے لیے متعدد عرض داشتیں سپریم کورٹ میں داخل کی گئی ہیں، جن پر جسٹس این وی رملنا، ایس کے کول، آر سبھاش ریڈی، بی آر گوئی اور سوریہ کانت پر مشتمل 5 رکنی آئینی بینچ نے سماعت کی۔ اٹارنی جنرل کے کے وینو گوپال نے حکومت کی جانب سے پیش ہوتے ہوئے اس پر روشنی ڈالی کہ کس طرح مرکز کے زیر انتظام دونوں نئے خطوں کا انڈین یونین میں الحاق ہوا۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ دفعہ 370 کو ختم کرنے کا حکومت کا فیصلہ ناقابل تنسیخ و ترمیم ہے۔ یاد رہے کہ حکومت نے 5 اگست کو بھارتی کشمیر کو نیم خود مختاری دینے والی دفعہ 370 کو ختم کر کے اسے مرکز کے زیر انتظام دو خطوں جموں و کشمیر اور لداخ میں تبدیل کر دیا ہے۔ وینوگوپال نے کہا کہ جموں و کشمیر کی خود مختاری دراصل عارضی تھی، ہم مختلف ریاستوں کی ایک یونین ہیں۔ سپریم کورٹ کے ایک سینئر وکیل اے رحمان نے وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے وینوگوپال کے دعوے کی تردید کی اور کہا کہ حکومت کا یہ فیصلہ نہ صرف یہ کہ بدلا جا سکتا ہے بلکہ وہ غیر آئینی بھی ہے۔
بنیادی طور پر یہ غیر آئینی اقدام کیا گیا کیونکہ دفعہ 370 کے تحت اور جو دوسرے پروویژنز ہیں کانسٹیٹیوشن میں، ان میں کسی بھی قسم کی تبدیلی کرنے کے لیے یا ان کو خارج کرنے کے لیے وہی عمل، وہی پروسیس درکار تھا جو آئین میں ترمیم کے لیے جس کا کیا جانا ضروری ہے۔ لہذا اس کے نتائج اچھے ہوئے ہوں یا برے ہوئے ہوں، لیکن یہ جس طریقے سے 370 کو خارج کیا گیا وہ قطعی غیر آئینی تھا، کیونکہ انہوں نے یہ ایک ایگزیکٹو آرڈر یعنی جس طریقے سے کیا ہے اس کو خارج، اسی طریقے سے اس کو ریورس بھی کیا جا سکتا ہے۔ یہ ان کی پولیٹیکل ول پر ڈیپینڈ کرتا ہے، اگر پولیٹیکل ول ہو ریورس کرنے کی تو ریورس کر سکتے ہیں، اس میں کوئی کسی قسم کی آئینی دشواری پیش نہیں آئے گی۔
ایک درخواست گزار کی جانب سے پیش ہوتے ہوئے سینئر وکیل راجیو دھون نے کہا کہ پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ آئین کی دفعہ 3 کا استعمال کر کے ایک ریاست کی حیثیت کم کی گئی اور اسے مرکز کے زیر انتظام علاقوں میں تبدیل کر دیا گیا۔ ان کے بقول اگر حکومت ایک ریاست کے ساتھ ایسا کر سکتی ہے تو وہ دوسری ریاستوں کے ساتھ بھی ایسا کر سکتی ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ مرکزی حکومت نے جان بوجھ کر ایک ریاست میں صدر راج نافذ کیا۔ یاد رہے کہ بی جے پی اور پی ڈی پی کی مخلوط حکومت کے خاتمے کے بعد حکومت نے مہا صدر راج نافذ کر دیا تھا۔ سہیل انجم، وائس آف امریکہ، نئی دہلی۔
خیبر پختونخوا میں مئی سن 2018 میں ضم ہونے والے قبائلی اضلاع میں انضمام کی مخالفت کرنے والے روایتی مراعات یافتہ رہنماؤں کو ایک بار پھر قومی مصالحتی کونسلوں کے نام پر جرگوں میں شامل کیا جا رہا ہے، جس سے انضمام کی حمایت کرنے والے قبائلی پریشان دکھائی دیتے ہیں۔ تمام 7 قبائلی اضلاع میں جرگوں کی تشکیل اور بحالی جاری ہے۔ پشاور سے اس کی تفصیلی رپورٹ دے رہے ہیں شمیم شاہد۔
افغانستان سے ملحقہ اور مئی 2018 کو خیبر پختونخوا میں ضم ہونے والے قبائلی اضلاع میں مصالحتی کونسل کے نام پر حکومت ایک بار پھر ان روایتی جرگوں کو بحال کر رہا ہے جو انضمام کے وقت ختم کر دیے گئے تھے۔ حکومت کا موقف ہے کہ ان جرگوں کے ذریعے قبائلی عوام کے آپس کے تنازعات کو حل کرنے اور علاقے میں امن و امان کی صورتحال قائم رکھنے کی ایک کوشش ہے۔ پچھلے دنوں صوبائی حکومت نے ایک اعلامیے میں تمام 7 قبائلی اضلاع میں جائیداد اور دیگر مالی اور سماجی تنازعات کے حل کے لیے تحصیل، ضلع اور علاقے میں مصالحتی کونسل قائم کرنے کا اعلان کیا، جو قبائلی رہنماؤں کے بقول سابقہ جرگوں کی بحالی ہے۔ صوبائی حکومت کے اس اعلان کے بعد تمام تر قبائلی اضلاع میں جرگوں کی تشکیل کی جا رہی ہے اور زیادہ تر علاقوں میں جرگوں میں شامل کیے گئے ممبران مصالحتی کونسلوں کے لیے تیار کردہ حلف نامے کے تحت عہدوں کا حلف بھی اٹھا رہے ہیں۔ بتایا جاتا ہے کہ ان جرگوں میں زیادہ تر وہ قبائلی رہنما شامل ہے جن کو انضمام سے قبل مراعات یافتہ کہا جاتا تھا، اور ان رہنماؤں نے قبائلی علاقوں کے خیبر پختونخوا میں انضمام کی مخالفت کی تھی اور کر رہے ہیں۔ پشاور سے ملحقہ ضلع خیبر سے تعلق رکھنے والا ملک صلاح الدین کوکی خیل قبائلی علاقوں کے خیبر پختونخوا میں انضمام کے سخت مخالفین ہی میں سے ہے، مگر انہوں نے قبائلی اضلاع میں جرگوں کی بحالی یا اثرینوں تشکیل کا خیر مقدم کرتی ہوئی کہا۔
ہم نے یہ پہلے بھی یہ کوشش کیا تھا اور پرائم منسٹر اور چیف آف آرمی اسٹاف کو اور کمانڈر کو بتایا تھا کہ یہ ہمارے جو قبائلی رواج ہے اور جرگا سسٹم ہے اور یہ روایات ہے ان کو بحال کیا جائے. اگر ان کو تو ہم گورنمنٹ کو اپریشیٹ کرتے ہیں کہ جرگا کو اور بھی پاور دیں.
شمالی وزیرستان سے ممبر صوبائی اسمبلی میر کلام وزیر کا کہنا ہے
جرگا سسٹم کے ہم بالکل خلاف نہیں ہے. جرگا سسٹم ہمارے رواج طور پر اور ہمارے کلچر کا ایسا اور انتہائی ضروری ہے, لیکن یہ جو حکومت جرگے بنا رہے ہیں یہ اس کے ہم بالکل مذمت بھی کرتے اور ہم یہ کہتے ہیں کہ یہاں پر اب تو منتخب نمائندے آئے اور ان کے تھرو یہ اس مسائل کو حل کرنا چاہیے.
ملک خالد خان داؤڑ کا کہنا ہے کہ جرگے کبھی بھی عدالتی نظام کا نعم البدل نہیں ہو سکتا.
اس کے بارے میں میرا یہ موقف ہے کہ اگر ان کو صرف مقامی سطح پہ مصالحاتی کمیٹی کے حوالے سے رکھا جائے اور ان کا یہ کردار ہو کہ وہ لوگوں کو مطلب ہے کہ عدالتوں پہ برڈن بننے سے بچائے, مقامی سطح پہ مسئلے حل کر دیں, یہ ہماری ثقافت میں بھی ہے, ہمارے رواج میں بھی ہے, پہلے سے بھی آتا آ رہا ہے, لیکن اس کو عدالتوں کے متوازی نظام کے طور پر لانا یہ پھر شاید درست اقدام نہ ہو.
وزیر اعلی کے مشیر اجمل وزیر نے کہا کہ یہ جرگوں کی بحالی نہیں بلکہ یہ مصالحتی کونسل ہے جو ملک میں پہلے سے نافذ ہے. شمالی وزیرستان سے ملک غلام نے بھی خدشہ ظاہر کیا کہ ان جرگوں کے ذریعے ایک بار پھر قبائلی عوام کو ان کے جائز آئینی اور قانونی حقوق سے محروم رکھنے کی کوشش کی جا رہی ہے. شمیم شاہد, وائس آف امریکہ, پشاور.
افغانستان اور پاکستان میں گزشتہ سال پولیو کے درجنوں کیسز سامنے آئے ہیں. سال سن 2018 کے مقابلے میں پولیو سے متاثرہ افراد کی تعداد کہیں زیادہ ہے. عہدیدار الزام عائد کر رہے ہیں کہ پولیو کے پھیلاؤ کے ذمہ دار وہ والدین ہیں جو اپنے بچوں کو غلط معلومات اور عسکریت پسندوں کی طرف سے ملنے والی دھمکیوں کے سبب پولیو ویکسین کے قطرے نہیں پلا رہے. نائلہ محمد کی رپورٹ کے ساتھ اسد حسن.
سال 2019 میں پاکستان سے پولیو کے 130 جبکہ افغانستان سے 28 کیسز سامنے آئے. یہ تعداد سال 2018 کے مقابلے میں کہیں زیادہ ہے. طبی ماہرین کا کہنا ہے کہ ویکسین سے متعلق غلط معلومات اور والدین کی غفلت پولیو سے متاثرہ کیسز میں اضافے کے ذمہ دار ہیں اور اس سے دسیوں لاکھوں بچے خطرات سے دوچار ہو گئے ہیں. عائشہ پولیو کے شکار افراد میں سے ایک ہیں جس کے والدین پولیو کے اثرات سے ناواقف تھے اور جنہوں نے عائشہ کے لیے پولیو کے قطروں کو نظر انداز کیا. عائشہ کہہ رہی ہیں کہ میں اپنی بہن کے ساتھ چل رہی تھی اور اس نے مجھے کہا کہ جلدی چلو, میں تیز نہیں چل سکتی. اس نے مجھے کہا, عائشہ اگر تمہاری ٹانگیں ٹھیک ہوتی تو ہم مل کر بہت تیز چلتے. میں اس بات سے بہت دکھی ہوئی. ہم اس وقت پرائمری میں پڑھتے تھے لیکن یہ الفاظ ہمیشہ میرے کانوں میں گونجتے ہیں, مجھے بہت تکلیف ہوتی ہے. عائشہ اب خیبر پختونخوا میں پولیو کے خاتمے کی مہم میں رضاکارانہ طور پر خدمات انجام دیتی ہیں. پاکستان کے صوبے میں پولیو کے سب سے زیادہ کیسز سامنے آئے ہیں. عائشہ کو امید ہے کہ ان کی حالت ان والدین کے لیے ایک مثال ہوگی جو اپنے بچوں کو پولیو ویکسین نہیں پلاتے. عائشہ کی والدہ روتے ہوئے بتا رہی ہیں کہ اگر میں نے اپنی بیٹی کو پولیو کے قطرے پلائے ہوتے تو یہ کچھ اس کے ساتھ نہ ہوتا. پاکستان میں 2 لاکھ سے زیادہ والدین نے اپنے بچوں کو پولیو کے قطرے پلانے سے انکار کیا ہے. بعض والدین اس سازشی نظریے پر یقین رکھتے ہیں کہ پولیو کی ویکسین مغرب کی چال بازی ہے جس کا مقصد مسلمانوں کے اندر افزائش نسل کو روکنا ہے. ادھر پڑوسی ملک افغانستان میں 20 لاکھ بچوں کو پولیو کی ویکسین نہ دی جا سکی. عبداللہ نور جنوب مشرقی صوبے خوست سے تعلق رکھتے ہیں. وہ ویکسین سے متعلق سازشی خیالات کو مسترد کرتے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر پولیو ویکسین نقصان دہ ہوتی تو پوری دنیا میں اس پر پابندی لگا دی گئی ہوتی. تاہم اب بھی علاقے میں بعض افراد حکومت کی جانب سے پولیو کے خاتمے کی مہم کو اپنے دیگر مطالبات اجاگر کرنے کا موقع خیال کرتے ہیں. بلوچستان کے ایک شہری سید محمد عمر کہہ رہے ہیں کہ حکومت کو صحت کے دیگر مسائل پر بھی اسی طرح توجہ دینی چاہیے جس طرح وہ پولیو پر دے رہی ہے. خیال رہے کہ سال 2019 میں پاکستان میں پولیو کے پھیلاؤ کے حوالے سے انتہائی خطرناک رہا. اس سال پولیو کے درجنوں کیسز نہ صرف دور دراز کے علاقوں میں بلکہ لاہور, کراچی, کوئٹہ اور پشاور جیسے شہروں سے بھی رپورٹ ہوتے رہے ہیں. عالمی ادارہ صحت نے بھی پاکستان کے پولیو پروگرام کو ناقص قرار دیتے ہوئے مختلف سفارشات تجویز کی تھیں. البتہ حکومت پاکستان کا یہ موقف رہا ہے کہ وہ پولیو کے خاتمے کے لیے تمام وسائل بروئے کار لا رہی ہے. افغانستان, پاکستان اور نائجیریا ان ملکوں میں شامل ہیں جہاں پولیو آج بھی ایک خطرہ ہے, جبکہ باقی پوری دنیا سے پولیو کا وائرس ختم ہو چکا ہے. اسد حسن، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن ہے۔ آپ ہمارے پروگرام ہماری ویب سائٹ پر کسی بھی وقت دیکھ سکتے ہیں۔ پتہ ہے www.urduvoa.com۔
پاکستان میں ای کامرس کا مستقبل، خصوصی رپورٹ کے ساتھ میں ہوں یاسمین جمیل۔ دنیا بھر میں کمپیوٹر نیٹ ورک اور سوشل میڈیا کے ذریعے خرید و فروخت یا ای کامرس کے رجحان میں دن بدن اضافہ ہو رہا ہے، اور پاکستان میں بھی اس کا مستقبل روشن ہے۔ یہ تجزیہ پیش کیا وائس آف امریکہ واشنگٹن کی ایک حالیہ راؤنڈ ٹیبل میں پاکستان اور امریکہ میں کاروباروں کو ڈیجیٹل بنانے میں مدد کرنے والی ایک گلوبل کمپنی ٹرانسفارم ایکس کے فاؤنڈر جاوید اقبال نے، جو نیشنل انکیوبیشن سینٹر پاکستان کے ایک مینٹور بھی ہیں۔ انہوں نے کہا،
کوئی بھی کاروبار ہے جس میں پروڈکٹ یا سروس، کوئی بھی اشیاء جو ہے، کوئی بھی شے جس کی خرید و فروخت ہو رہی ہو، اس کو اگر کمپیوٹر نیٹورک کے ذریعے یا سوشل میڈیا کے ذریعے خرید و فروخت کی جائے اس کی، تو وہ ای کامرس یا آن لائن بزنس کا حوالہ دیا جاتا ہے۔ اس کو بھی گلوبلی اگر آپ اس کو دیکھیں، اس کے جو پروڈکٹ اور سروسز بکتے ہیں، تو 2019 میں $3.5 trillion کی موبائل یہ ای کامرس ہوئی تھی، اور ریٹیل اسپیسیفک زیادہ، اور یہ پروجیکٹڈ ہے کہ 2022 تک یہ $6.5 trillion کی طرف چلی جائے گی۔
اور پاکستان کی ای کامرس میں آگے بڑھتے ہوئے ایک ٹیکنالوجسٹ اور ایک آن لائن شاپنگ مرکز ہٹی کے فاؤنڈر محمد اسحاق نے وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے پاکستان میں ای کامرس کی سست روی کی وجوہات پر روشنی ڈالی اور مستقبل میں اس کے بارے میں اچھی توقعات کا اظہار کیا۔ انہوں نے مزید کہا،
اس میں کچھ فیکٹرز یہ بھی آ جاتا ہے کہ انیشلی جن لوگوں نے ای کامرس کی انڈسٹری کے اوپر کام کیا، تو انہوں نے بہت ساری فیک پروڈکٹس وغیرہ جو ہے وہ لوگوں کو ڈلیور کرنا شروع کی انیشیلی، اور جس کی وجہ سے لوگوں کا اس کے اوپر اتنا ٹرسٹ جو ہے وہ ڈیولپ نہیں ہو سکا پاکستان میں۔ لیکن ود دا پیسج آف ٹائم ہم پچھلے ایک سال سے جو چیز فیل کر رہے ہیں وہ یہ کر رہے ہیں کہ آہستہ آہستہ لوگوں کا ٹرسٹ بلڈ اپ ہونا شروع ہو گیا۔ سیکنڈلی، لوگ جو ہے وہ الٹیمیٹلی آج کل جو ہے وہ موبائل فون یوزیج اتنی زیادہ ہو گئی ہے کہ ہر بندہ جو ہے وہ آج کل جو ہے وہ یہ پریفر کرنا اسٹارٹ ہو گیا ہے، یا ٹھیک ہے مطلب ہمیں جو ہے وہ ٹائم سیونگ کرنے کے لیے اپنی جو ہے وہ آن لائن شاپنگ جو ہے وہ اسٹارٹ کرنی چاہیے یا لینی چاہیے۔ تو
اور پاکستان میں ای کامرس کے فروغ میں مالیاتی اداروں کے کردار پر روشنی ڈالتے ہوئے محمد اسحاق نے کہا،
ہمارے پاس ڈفرنٹ 4-5 موڈز آف پیمنٹس ہیں۔ جیسے اگر ہم پاکستان کی بات کریں تو زیادہ یہاں پہ ٹرینڈ یوز ہوتا ہے وہ ایزی پیسہ اکاؤنٹس ہیں آج کل چل رہے ہیں۔ جیز والوں نے جو ہے وہ اپنا ایک مائکرو فائنانس بینک بنایا ہوا ہے، اس کے ایک اکاؤنٹ چلے تو جو لوگوں کے لیے بہت فیزیبل ہے اس کے تھرو جو ہے وہ پیمنٹس کرنا۔ اس کے علاوہ بینک اکاؤنٹس کی بھی مطلب فیسلٹی جو ہے وہ کسٹمرز کے پاس موجود ہوتی ہے، اویلیبل ہوتی ہے۔
اور جاوید اقبال نے پاکستان میں ای کامرس کے روشن مستقبل کے امکانات پر روشنی ڈالتے ہوئے اپنا تجزیہ یوں پیش کیا،
اپرچونیٹی بہت بڑی ہے۔ کچھ سٹیٹس آپ کو بتاتا ہوں کہ 220 million کی جو ہماری آبادی ہے، اس میں سے 130 million جو ہیں وہ ملینیل ہیں، جس کو ینگ پاپولیشن جس کو کہا جاتا ہے۔ 150 million سے زیادہ اب موبائل فون کے سبسکرائبر ہو گئے ہیں، جو کہ کچھ کے پاس دو دو بھی ہیں، لیکن 150 million اگر سبسکرائبر ہوں آپ کے پاس فون کے، اس کا مطلب ہے کہ وہ جو فاؤنڈیشن ہے جس کے اوپر رکھ کے یہ سب کچھ ہوگا ایونچولی، وہ تو لے آؤٹ ہو گئی ہے۔ پچھلے 10 سالوں میں جتنی بھی ٹیلی کمیونیکیشن کی جو موبائل پرووائڈرز تھے، انہوں نے بڑا کام کیا ہے۔
جاوید اقبال نے کہا کہ پاکستان کی حکومت ای کامرس کے فروغ میں کافی کچھ کرتی دکھائی دے رہی ہے،
اور پاکستان میں یہ بہت تیزی سے اس پہ کام ہو رہا ہے۔ میں یہ کہیں سے نہیں کہوں گا کہ یہ وی آر دیئر، ہم ابھی وہاں نہیں ہیں، لیکن میں دیکھتا ہوں کہ اگلے 2 سالوں میں بہت سارے جو ہرڈل جو ہیں، جو چیزیں آڑے آ رہی تھیں، ان کو میں آہستہ سے ہٹتا ہوا دیکھ رہا ہوں۔ ابھی اس سال نیشنل ڈیجیٹل ایک پالیسی بنی ہے، ای کامرس کی پالیسی آئی ہے پچھلے 12 مہینوں میں، پیمنٹس کی پالیسی آئی ہے، تو ہم لیٹ ضرور ہیں، لیکن یہ والے جتنے ڈیجیٹل طریقے ہوتے ہیں ان میں کیچ اپ کرنے میں اتنا ٹائم لگتا نہیں ہے۔ تو اپرچونیٹی بھی ہے ہمارے یہاں، جب تھوڑا ایکسپوزر دیا جائے تو ہنر بھی ہے۔ اس کا بس پالیسی کا، کچھ گورنمنٹ کا زاویہ، کچھ ٹائمنگ، کچھ اس کی طرف رجحان ہو، آئی تھنک اپرچونیٹی بہت زیادہ ہے۔
یہ تھی پاکستان میں ای کامرس کے مستقبل پر ایک تجزیاتی رپورٹ۔ یاسمین جمیل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
یہ وائس آف امریکہ ہے۔ آپ ہمارے پروگرام فیس بک پر بھی براہ راست دیکھ سکتے ہیں، پتا ہے facebook.com/VOA اردو۔
اس ماہ کے شروع میں امریکہ اور ایران کی طرف سے عراق میں حملے اور جوابی حملے کے بعد رونما ہونے والی کشیدگی اور یہ حالیہ تشدد کے باوجود مظاہرے جاری ہیں۔ توقع ہے کہ کل جمعے کے روز عراق میں امریکہ کی فوجی مداخلت کے خلاف اور مقامی لوگوں کے بنیادی حقوق کے لیے ایک بڑا مظاہرہ ہوگا۔ وائس آف امریکہ کی نمائندہ ہیدر مرڈک نے بغداد سے یہ رپورٹ بھیجی ہے، پیش کر رہے ہیں شبیر جیلانی۔
توقع ہے کہ عراق میں بڑے پیمانے کے احتجاجی مظاہرے کل جمعے کے روز دوبارہ شروع ہو جائیں گے، اور امدادی کارکنوں کا کہنا ہے کہ وہ کسی ممکنہ بدترین صورتحال کا مقابلہ کرنے کے لیے پوری طرح تیار ہیں۔ عراقی ہلال احمر کے احمد محمود کہتے ہیں، یہاں بہت سی ہلاکتیں ہوئی ہیں، بہت زیادہ، کچھ لوگ معمولی زخمی ہوئے جبکہ کچھ ہلاک ہو گئے۔ تاہم عراق میں چونکہ امریکہ اور ایران کا بحران بدستور موجود ہے، یہ بات واضح نہیں ہے کہ کل شروع ہونے والے احتجاجی مظاہرے کیا شکل اختیار کریں گے۔ وائس آف امریکہ کی نمائندہ ہیدر مرڈوک کا کہنا ہے،
We're standing here on the Mohammed Al-Qasim Highway, a place where there has been a considerable amount of violence in the demonstrations.
ہم یہاں محمد القاسم ہائی وے پر کھڑے ہیں، یہ وہ مقام ہے جہاں مظاہروں کے دوران بہت زیادہ تشدد ہوا، اور یہ صورتحال اکتوبر سے جاری ہے۔ مظاہرین کا کہنا ہے کہ ان ریلیوں میں 600 لوگ ہلاک ہو چکے ہیں۔ شیعہ رہنماؤں نے عراق میں امریکی فوج کی موجودگی کے خلاف مظاہروں کی کال دی ہے۔ عراق میں امریکی فوجی مداخلت ایک ایسا مسئلہ ہے جس کے نتیجے میں فرقہ وارانہ تشدد بڑھا ہے۔ عراق کی سنی اور کرد برادریاں چاہتی ہیں کہ امریکی فوج عراق میں موجود رہے۔ بغداد کے تحریر اسکوائر اور اس سے ملحقہ جگہوں پر مظاہرین کا کئی ماہ سے قبضہ ہے، جنہوں نے وہاں خیمے نصب کر رکھے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ وہ اس وقت تک یہ جگہ خالی نہیں کریں گے جب تک ان کے مطالبات پورے نہیں ہو جاتے۔ ان کا مطالبہ ہے کہ روزگار، سیکیورٹی اور صحت عامہ کی دیکھ بھال جیسے بنیادی حقوق فراہم کیے جائیں، اور وسیع پیمانے پر موجود کرپشن اور غربت کا خاتمہ کیا جائے۔ بہت سے مظاہرین عراق میں شہری حقوق اور اتحاد کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ کچھ مظاہرین کا کہنا ہے کہ وہ اپنے مطالبات میں اضافہ کرتے ہوئے عراق سے امریکی فوجیوں کے انخلاب کو بھی شامل کریں گے۔ شبیر جیلانی، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
پاکستان اور بنگلہ دیش کے خلاف 3 میچوں پر مشتمل ٹی 20 سیریز کا آغاز جمعے سے قذافی اسٹیڈیم لاہور میں ہوگا۔ اس بارے میں لاہور سے ضیاء الرحمان کی ایک رپورٹ۔
قذافی اسٹیڈیم لاہور میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے پاکستان کے ٹی 20 ٹیم کے کپتان بابر اعظم نے کہا کہ وہ پہلی مرتبہ اپنے ہوم گراؤنڈ پر قیادت کرنے پر جذباتی ہیں۔ پاکستانی کپتان نے کہا کہ ان کی ٹیم میں نوجوان کھلاڑی شامل ہیں، اچھا مقابلہ دیکھنے کو ملے گا۔ بابر اعظم نے کہا کہ بنگلہ دیش کی ٹیم لیگ کھیل کر آ رہی ہے، جبکہ انہوں نے 6 دن کے کیمپ میں 4 میچز کھیلے ہیں، جس سے ان کی تیاری اچھی ہو گئی ہے۔ بابر اعظم نے کہا کہ اگر پاکستانی ٹیم نے پہلے بیٹنگ کی تو 180 سے 190 رنز کا ہدف اچھا ہوگا۔ بابر اعظم کے بعد بنگلہ دیش کرکٹ ٹیم کے کپتان محمود اللہ نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ میچ کھیلتے وقت ان کے ذہنوں میں سیکیورٹی نہیں ہوگی، وہ پاکستان میں اچھی کرکٹ کھیلنے آئے ہیں، انہیں دوبارہ پاکستان آنے پر بے حد خوشی ہے۔ محمود اللہ نے کہا کہ موجودہ رینکنگ سے ہٹ کر اس سیریز میں بہت اچھا مقابلہ ہوگا، جبکہ یہ سیریز ورلڈ کپ کی تیاریوں کے لیے بھی انتہائی اہمیت کی حامل ہے۔ اس موقع پر پاک بنگلہ دیش ٹی 20 سیریز کی ٹرافی کی رونمائی بھی کر دی گئی۔ ICC ٹی 20 رینکنگ میں پاکستانی ٹیم پہلے نمبر پر جبکہ بنگلہ دیش کی ٹیم 9 نمبر پر ہے۔ دونوں ٹیموں کے درمیان 3 ٹی 20 میچز 24 جنوری، 25 جنوری اور 27 جنوری کو قذافی اسٹیڈیم لاہور میں کھیلے جائیں گے۔ ضیاء الرحمان، وائس آف امریکہ، لاہور۔
پاکستان میں اس وقت رات کے 8، بھارت میں 8:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10 بجنے والے ہیں۔ ہمارے آج کے اس پہلے گھنٹے کے نیوز شو کا وقت اب ختم ہوتا ہے۔ اس کے ایڈیٹر تھے قمر عباس جعفری، پروڈیوسر انجم ہیرلڈ گل اور انجینئر چینگ۔ پاکستان کے وقت کے مطابق رات 10 بجے اور پھر 11 بجے خبروں کے دو بلٹن آپ کے لیے پیش کیے جائیں گے. اس وقت تک کے لیے خالد حمید آپ سے اجازت چاہتا ہے, اور اب پروگرام پیش ہوگا جہاں رنگ.